أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بلبل همتن خوش گل شد همتن چاک اے ہائے بہاری اگر یہ ہست بہاری. بزرگو محترم بھائیوں اور دوستو, ملک کے احوال اور شہری ماحولیات جس قدر ناگشتگی ہے, کسی موضوع کو عنوان سخن بنانا بہت زیادہ دشوار کام ہے, کیونکہ بہت سارے مسائل قابل بیان ہیں اور ہر مسئلہ نہایت ضروری ہے کہ اسے بس کے ساتھ بیان کیا جائے. دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار. تنگ دامنی کی وجہ سے بعض مہمات ترک کیے جاتے ہیں اور تشفی قلب اور تسلی طبع کے لیے بعض اطراف ذکر کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چند روزہ بنایا ہے. ما عندکم ینفد, جو کچھ ہے یہ نہیں ہوگا. وما عند اللہ باق, اور جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہ ہمیشہ ہوگا. دنیا کی زندگی کیا چیز ہے؟ متاؤ دنیا قلیل, وہ بھی چند روز ساز و سامان ہے. والآخرت خیر لمن اتقى. انسانی فہم و ادراک کیا ہے؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم. تم جس کو چاہتے ہو وہ ناپسندیدہ ہو سکتا ہے اور تم جس کو ناپسند کرتے ہو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم کہاں جانتے ہو. جو بند بند کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں, جو بگڑ بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں. تدبیر کنت بندہ اور تقدیر کنت خندہ. واللہ غالب علی امرہ, اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے, اس کو الباء حاصل ہے, صفت ذاتی اور حضوری ہے. اس کا علم کسی وجہ سے نہیں ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. صفات قدیمہ جل و علا میں سے انسانوں کے علوم تو بہت ہی کم ہے, آیا اس پر علم کا اطلاق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ شاید احترام کی وجہ سے اسے کہا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے سچ مچ ڈرنے والے عالم لوگ ہوتے ہیں, ان کا علم یقین کے درجے میں ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس جرم کی سزا ہے اور سزا یقینی, انہیں پتہ ہے کہ اس مشقت اور دقت پر کامیاب ہونے کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی اور وہ بہت بڑی چیز ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر. دوسرے لوگ تو بالواسطہ عالموں سے سن کر سمجھ کر خوف رکھتے ہوں گے. اس خوف میں فرق آ سکتا ہے جیسے علم کے مقامات میں فرق آ سکتا ہے. ایک آدمی ایک عمل کو بہت زبردست سمجھتا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کی سرمایہ کاری میں بھی اس سے برکت ہے. شریعت کے علم حاصل ہونے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو شرعاً جائز نہیں, اس کا علم ڈسمس ہو گیا, تمام تگدو بیکار ہو گئے, جملہ نظریہ خیال بن گیا, سوائے ایک ڈکوس لے کے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. امام غزالی نے اپنی تصنیف میں کہیں لکھا ہے کہ مبتدی کا عند الموت ایمان سلب ہو جاتا ہے, بدعتی کا, اور تو پہلے ہی سلب ہو چکا ہوتا ہے مختلف غلط نظریات سے. اگر کہیں بچا کچا ہو تو بوقت مرگ وہ بھی چلے جاتا ہے, کیونکہ جسے اس نے اعمال سمجھا تھا وہ شرعاً اعمال نہیں تھے, وہ بدعات تھے سارے. اب وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے وہ کام جن پر میں فخر کرتا تھا, وہ قبر پرستی کرتا تھا اور تاریخیں مناتا تھا اور مختلف تہوار برتتا تھا, اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں. فیظن ان الاسلام کله هكذا نستغفر الله ونتوب الیه ونسأل السلام والعافیہ. تو سمجھتا ہے کہ سارا اسلام ایسا ہے, حالانکہ اسلام تو آگے ہے, اس تک یہ پہنچے ہی نہیں. جیسے ایک محل کے باہر گاڑیوں کی جگہ ہو, سروینٹ روم ہو, جھاڑو لگانے والوں کی جمع ہو اور ایک آدمی اس کو محل سمجھنے لگے ہو, کتنی غلط فہمی کا شکار ہے. محل تو اس کے بعد شروع ہوگا, باغ اور بہترین لہلے آتی ہوئی کھیتی, اس تک پہنچنے میں تھوڑا سا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو دنیا میں نبوت کی تعلیم نصیب ہو جائے اور براہ راست اسے سنت کا اتباع عطا ہو جائے اور یہ احساس دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میرے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم, وہ بہت بڑا ظلم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے, دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے, اور اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، وہ بچا نہیں سکے گا. عقید توحید انبیاء کی متحد تعلیم ہے. انسانیت اور حیوانیت کے درمیان جو فرق ہے وہ توحید ہے. جو لوگ توحید والے نہیں ہیں تو قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین ڈنگر ہے، ناکارہ قسم کے خنازیر ہیں. انہوں نے اپنے سننے سے اور دیکھنے سے اور بولنے سے کوئی کام نہیں دیا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اولئک کل انعام، یہ تو بالکل مویشی، بل ہما ضل، ان سے بھی آگے خراب ہے. مثلہ کمثل الکلب، کبھی مشرق اور بدعتی کو قرآن کہتا ہے یہ کتا ہے، کبھی کہتا ہے کمثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن کو کتابوں کا علم دیا گیا اور اس کو ضائع کیا، حق ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لدوائی جائے اور وہ کوئی کام نہیں لیتا. دمکی پر گزر گئی کہ اس شخص نشتا ولی خربا جی نشی کا طواف. توحید حقیقت میں انسانیت کا راز ہے. توحید کی وجہ سے یہ انسان انسان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات. اگر توحید نہیں ہے تو قرآن کہتے ہیں سب مردد ناؤ اسفل سافلی، سب سے زیادہ گٹھیا درجے میں اس کو دھکیل لیتے ہیں. اور توحید کے ثمرات ملنے کے لیے جو راستہ ہے اس کو انبیاء کے سنن کہتے ہیں، سنن المرسلین، اور خاص کر ختم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، حیات جاویداں کے اطوار. پیغمبرانہ زندگی توحید کی تشریح ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور ایک اللہ سے ماننے والے اور اس کو نافع اور ضار سمجھنے والے کس طرح ہوتے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، عبادات کا لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی مستعان ہے، قریب اور بعید سے وہی سننے والا ہے، خیر اور شر کا مالک وہی ہے، تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اس بھروسے میں کمی آئی تو کسی وجہ سے آئے گی. تین وجوہات قرآن نے ذکر کیے ہیں، یا تو بیوی سے تعلق شریعت سے زیادہ ہے جس کو زن غلام کہتے ہیں، زن غلام بیوی کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے سامنے اس کا جھکاؤ کا لگب ہے. توحید پرست ایک سجدہ کرتا ہے رب کے سامنے، وہ کسی اور کو مسجود ماننے کے لیے اور معبود ماننے کے لیے تیار نہیں. جب بیوی کے سامنے لاجواب ہے تو اس کی تمام زندگی معطل ہے، اور پھر اس سے پیدا ہونے والی اولاد اس کے سامنے بھی وہ شریعت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ بیٹے کے لیے، یہ ان کی جائیداد کے لیے، یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ بیٹی کے لیے شریف حدود کو پاک شریف حدود کو کاٹتا ہے اور شریف حدود کو بے اثر بناتا ہے. جو لوگ قرآن شریف پڑھ چکے ہیں وہ مضمون پر غور کریں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، کوئی نہیں جو عبادت کا لائق ہو، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہو، جو ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہو، جو ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اتنا بڑا خدا ہم نے مان لیا، اب ضرورت کسی اور کی کیا ہے. نئی دنیا میں بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. بیوی اور بچوں کو میں نے نشانہ نہیں بنایا، ہر مضمون میں کوئی یہ سمجھے کہ بیوی بچوں کو نشانہ بنائے، نہیں، آگے مضمون میں ہے. سورہ تغابن میں، حدیث شریف میں ہے، اچھی بیوی جب آدمی گھر آئے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وہ اس کو بات کرے تو وہ تسلیم کر لے، اطاعت بجا لائے. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو بات کہے ضروری اور وہ انکار کرے. محدثین کہتے ہیں اور شرعاً جسمانن کوئی وزر نہ ہو، صبح تک ملائک اس پر لعنت برستے. تو خاوند کی بات نہ ماننے سے عورت ملعون ہو رہی ہے. تو مالک الملک اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برہانہ، اپنی شان شہنشاہی اور الوہیت مطلقہ کے ساتھ اگر اس کو نظر انداز کرے تو بہت زیادہ خسارہ اور گاٹھا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد دشمن ہے تمہارے. ضرور بچ کے رہو. یہ عجیب دشمن ہے کہ ہے بھی اور رہے گا بھی. نہ بیوی کو نکالنے کی اجازت ہے اور نہ اولاد کو آگ کرنے کی شرم کو یہ حیثیت ہے. لوگ کہتے ہیں آگ کی آگ کی شریعت نہیں مان رہا، آگ کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں. ہاں ویسے ایک باپ کو حق حاصل ہے زندگی میں ساری اور جائیداد ضائع کرے، اللہ پوچھے گا لیکن نہ تو ہو جائے گا. زندگی میں ساری جائیداد مال و دولت خیرات کر لے، اختیار حاصل ہے اسے. باپ کی زندگی میں باپ کے متعلقہ مال اور جائیداد میں اولاد کی حیثیت ہیلپر کی ہے، مزدور کی ہے. وہ کسی چیز کا ایک داغے اور ایک تار کا بھی اولاد مالک نہیں، سب کچھ باپ کا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اولاد جب کمانے لگے تو باپ کہے اڑے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، یہ میری جائیداد تھی اور آگے تم بڑھا رہے ہو، تمہارا آٹھواں حصہ، تمہارا پانچواں حصہ، یہ تو تاکہ وہ مالک بننے لگے، وہ نوسرے سے مالک ہی نہیں. مال کا مالک ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. جب باپ زندہ ہے اور مالک ہے تو اولاد مالک نہیں، ایک مال کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اور جب باپ اجازت دے تو خود تقسیم کر لے تو اولاد مالک بن جائے گی. کل کا یا جتنے حصے کا، دونوں اختیار ہے، لیکن شریعت نے عدل اور انصاف کو پسند کیا ہے. ایک تاکید تو شریعت کی یہ ہے کہ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ متفق علیہ، اولاد کو برابر رکھو عطایا میں، سوغاتوں میں، گفٹوں میں، دانیوں میں. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں کر سکتے، برابر دیں گے. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، امیر بیٹی اور فقیر بیٹی، دونوں کو ایک جیسے گفٹ دینا ہے، فرق نہیں کر سکتے، حدیث کے خلاف کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب شریعت نے کہہ دیا کہ برابر رکھو تو اگر کم زیادہ کرے تو کوئی وجہ ہونا چاہیے اس کی. حدیث شریف بخاری میں ایک شخص نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ جائیداد اور سرمایہ دینا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ رسالت مآب کی موجودگی ہو. آپ نے فرمایا سب کو برابر دے رہے ہو یا فرق کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں فرق کرتا ہوں. آپ نے کہا ایسا نہیں کرو برابر کرو, اور اگر برابر نہیں دیتے ہو تو مجھے اپنے ظلم پر میں کیوں شریک کر رہے ہو؟ خدا کا نبی ظالموں کے ساتھ شریک نہیں ہو. منع فرما دیا. مالک اور مختار ہونے کے باوجود اس کو اعلی اخلاق اور انصاف کا طرز حیات تعلیم کی جاتی ہے. علم سے کوئی مستثنا نہیں ہے, ہر شخص کو علم کی ضرورت ہے. اللہ کی صفات ہے علیم اور خبیر. نبی کو فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم, آپ کو وہ علوم دیے ہیں جو پہلے آپ کو نہیں تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. جتنا فضل زیادہ ہے اتنا علم بھی چاہیے. وقل رب زدنی علما, دعا بھی مان دے کہ یا اللہ میرا علم اور بڑا دے. لا الہ الا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم, اے ایمان والو بے شک بعض بیوی اور بعض اولاد میرے دشمن ہیں, ان کی دشمنی سے بچو, پرہیز کرو, خلاف شرع بات نامناسب ہے. خلاف شرع ماحول پیدا کرنا ناجائز ہے. بیوی کرے یا بیٹا کرے, خاون کرے یا بیٹی بنائے, ہر ایک کے سامنے شریعت کا لگام موجود ہے, شریعت کے حدود موجود ہے, اس کی پابندی فرض ہے. تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی بیان کر بعد ہے. اور جو حدود سے آگے بڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ظالم ہے, بدترین ظالم ہے. بے شک بعض بیویاں بعض اولاد, تو ایسی بیویاں بھی ہوں ازواج مطہرات جو پاک و صاف اول سے اخیر تک دین کے ممد اور معاون ہیں. آپ نے حدیث میں کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت بہترین ہوں. بہترین اس کو نہیں کہتے کہ بیوی جو کہے سر وہاں رکھے, بہترین اس کو کہتے ہیں کہ خود بھی شریعت کا پابند ہو اور اس سے بھی شریعت کی پابندی کروائے, خود بھی بے راہ روی سے بچے اور اوروں کو بھی بچائے. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ جانے سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, بے شک بعض بیویاں اور بعض اولاد میرے دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہو. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, اللہ اکبر کبیرا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا, معاف کرو درگزر کرو رہنے دو, فإن اللہ غفور رحیم, کیونکہ اگر یہ حکم نہ آتا تو اکثر گھروں میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ذرا ذرا سی بات پر یہ خیال آتا کہ اس میں یہ دشمنی کر رہی ہے یا یہ اولاد میرے لیے عداوت کا باعث ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ تو فرما دیا کہ یہ عنصر اس کی طرف سے آ سکتا ہے, لیکن لیکن بغیر کسی وجہ کے نشانہ بنانا اس کی بھی اجازت نہیں. اور غلطیاں معاف کرنا یہ بھی غفور الرحیم کی شان ہے. بھئی اتنی نافرمان بیوی نہیں ہے نہ اولاد ہے جتنی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں, تو ہم پر بھی فوری طور پر تو آسمان سے تکلیف نہیں آتی, نہ زمین پھٹتی ہے کہ اندر آدمی چلے جائے. اللہ تعالیٰ بہت ہی صفت حلم کے مالک اور مختار ہے. اس لیے فرمایا معاف کرو, درگزر کرو, اس کے باوجود مالا مال کرو. فإن اللہ غفور الرحیم. طالب علم نقطہ یاد رکھے, تین باتیں ہوئی تھی, بیوی, اولاد اور دشمنی, اور تین باتیں اس کے بعد فوراً معافی کے لیے گئی, معاف کرو, درگزر کرو, مالا مال کرو. اور اتنا ایک خاوند کو بیوی پر قدرت نہیں جتنا اللہ کو بندے پر ہے, نہ اتنا ایک باپ کو بیٹے پر ہے جتنا خدا کو مخلوق پر ہے. فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, معاشرہ عجیب طرز سے چل رہا ہے. نیک لوگ علیحدہ تکلیف میں ہیں, ان کو اس حساب سے پکڑ کی جا رہی ہے. اگلی دنیا کے حساب سے پکڑے جا رہے ہیں. بڑے بڑے مالی اسکینڈل بنے ہوئے ہیں, کروڑوں کے لوگ ڈوب گئے ہیں, وزرا اور سفرا کا بد حال برا پیارا ہے. دری دنیا کسی بیگم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. یہ دنیا غم اور درد کی جگہ ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے محترم مقام مسجد ہے یا مدرسہ ہے. مسجد بنیاد ہے, اور جب یہ ترقی کر لے تو مدرسے نکل آتے ہیں, اور مدرسے میں عالم پیدا ہوتے ہیں. جب وہ فصل دینے لگتے ہیں تو مسجد آباد ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, میں اس مسجد میں امام بن گیا ہے, تو اس مسجد کے نتیجے میں مدرسہ قائم ہوا. جب مدرسہ موج میں آیا تو مسجد میں اس طرح سے بہترین بنوائی. جیسے باپ بیٹے کو بڑا کرتا ہے, جب بیٹا موج میں آ جاتا ہے تو پھر باپ کو حج کراتا ہے, بس قوم ہو گیا, شادیاں کرواتے. ایک آدمی نے مجھے کہا, ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا میں نے اپنے ابا کی دوسری شادی بھی کرائی. میں نے کہا یہ کیا کہا, خواہش تھی اس کی. شادی کا ایک پہلو نہیں ہے کہ کسی کی حد تلفی ہو, یہ انسانیت کی کمی ہے. شادی کا اصل اساس اجتناب عن المعاصی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. شریعت میں ایک وقت میں چار شادیاں برداشت ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے زنا برداشت نہیں ہے. زنا چھوٹا ہو یا بڑا, شادی شدہ کرے یا غیر شادی شدہ, سزا یقینی ہے, پٹائی ضروری ہے. غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے کھائے, شادی شدہ ہے تو سنسار ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس نے یہ فیل کیا ہو تو چونکہ زنا بدترین جرم ہے, اس لیے شریعت نے نکاح کا معاملہ نرم فرما لیا, ہلکا پھلکا مار ہو. میں اتنا زیادہ ہوں کہ لڑکا دے نہ سکے, اور میں اتنا کم ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو. حدیث شریف میں ہے, برکتن نکاح ہے ایسا روحا مونا, جس نکاح کے اخراجات کم ہو وہ برکت والا. سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مطالبے مناسب نہیں ہے، نہ لڑکی والے لڑکے سے نہ لڑکے والے لڑکی سے، بس دونوں کے اختیار پر ہے. لڑکی والوں کی بھی شہزادی جا رہی ہے، وہ سلطنت ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق دے، اور لڑکے والوں کا بھی بیٹا آباد و سرسبز ہوتا ہے. کائنات میں بیٹا بہت بڑی نعمت ہے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، اللہ کی نعمت بندوں پر واقعی زیادہ ہے. وہ اجلہن نجابت الاولاد، اور ان سب میں بہترین نعمت نیک شریف صالح اولاد. شریعت کسی کو زیر بار نہیں کرنا چاہتی. لا الہ الا اللہ ایک جواز ہے، جواز کو علیحدہ چیز، اور ایک نفاذ ہے، اتباع سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں اعلان کیا، یا ایها الناس لا تغالوا فی البحور، اے لوگ بڑے بڑے باہر نہ باندھو. اگر یہ کوئی نیکی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر بڑا ہوتا، اور آپ کے تو مختصر سے مہر پہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدت نساء اہل الجنہ، ان کا مہر 480 درہم ہے. جب عمر نے یہ باتیں شروع کی، فقامت عجوز فی ناحیت المسجد، کونے میں پردے سے بوڑھی کھڑی ہو گئی، وہاں سے اشارہ کیا، خلیفہ خبردار. کیونکہ عمر نے کہا میرے جی چاہتا ہے قانون نافذ کرو، تو وہاں سے بڈھی عورت کھڑی ہو گئی اور کہا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو سونے کا ڈھیر دے سکتے ہو، خزانہ دے سکتے ہو. پردار قانون کتاب کے خلاف حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح احتجاج عمر بعجوز من حاضر، اللہ کا رہا شکر ہے اس بڈھی کے ہوتے ہوئے کیسے عمر قانون پاس کر سکتا ہے غلط، شکر کیا اللہ کا. عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ 50 جوابات دے سکتا. دین کا احترام ہوتا ہے کہ اس خاتون نے آیت پڑھی ہے، مجھے حوالہ دیا ہے، پر عمر نے کہا نا ٹھیک ہے قانون نہیں بنائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، قانون نہیں بنا. قانون یہ ہے کہ خاتون کا 32 روپیہ ہٹا دے اور دوسری کا 20 لاکھ کو، ان کی 20 لاکھ کی توفیق ہے. اور ایک روایت میں کہ آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق لعجوز من هذه الامه ما يصلح به احتجاج عمر، خدا کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسی بوڑھیاں عمر رسیدہ بیویاں بھی پیدا فرمائی کہ جو عمر کی کجی کو سیدھا کر سکتی ہے. عمر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کہتے چار آدمی مسلمانوں میں ایسے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ایک بار پھر آ جاتے یعنی ان جیسے پیدا ہو جاتے پورے اس دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا. اول عمر، دو عمر ابن عبدالعزیز، سوم صلاح الدین یوسف ابن ایوب، چوتھے اورنگزیب عالمگیر. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان لوگوں نے سلطنت اسلام پر قربان کی، ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات ایک مستحب کے سامنے قربان کیے، ان لوگوں نے کسی مسلمان کو امن دینے کے لیے اور ظلم سے نکالنے کے لیے پورے پورے علاقے اور خزانے تخت و تاراج کیے. اللہ اکبر و کبیر. اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی ہے زیب النساء، بڑی عالم فاضل ہے، قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے زیب التفاسیر، مجھے لوگ شیخ التفسیر کہتے ہیں، 30 سال سے قرآن شریف کی تفسیر پڑھاتا ہوں لیکن میں نے تفسیر کا ایک صفحہ نہیں لکھا ہے. آپ ذرا غور کریں. اور وہ عورت ہو کر اور پڑھتی کس طرح تھی، جس جگہ اس کی رہائش تھی وہاں سے زمین میں سرنگ جا رہا تھا، جہاں استاد سبق پڑھاتے تھے وہاں جا کے پہنچی تھی، تاکہ گلی اور کوچوں کے لوگ اس کے جسم پر کپڑوں پر بھی نظر نہ ڈالیں. نیچے ایک سرنگ بنی تو بیمار ہو گئی تھی، بیمار ایسی تھی کہ بادشاہ اورنگزیب مایوس ہو گیا تھا کہ شاید یہ فوت ہو رہی. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ کی، بہت زیادہ بیٹی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خب بلیا من دنیا کم سلاس انسا. علماء کہتے ہیں پہلے دل ساتھ تھے بہت، اپنی بچی کو زندہ زمین میں گاڑ لیتے تھے، حضرت جب سے تشریف لائے دل نرم ہو گیا، رحیم کریم ہے. اور بچیوں سے باپ کی محبت دیکھنے کی ہوتی ہے. تو اورنگزیب تھوڑا سا مایوس ہو گیا تو بڑے خیرات خزانے لٹائے، اس کے بعد پتہ چلا کہ بی بی کو آرام ہوا ہے تو سونے کا ہار بنوا کے لے آیا اور اس طرح پیشکش کر رہا ہے، بیٹی گزرے سن لو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو سونے اور چاندی سے کوئی تعلق نہیں. بادشاہ بیٹی کو کہہ رہا ہے میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے لے کے قبول کریں اور پھر اپنے ہاتھوں سے خیرات کریں. تعجب ہے، مغلیہ خاندان، امیر تیمور کی نسل اور شاہی محلات میں تربیت یافتہ، اور یہ ولایت اور تقویٰ کس حد درجے کا. بادشاہ عرب و عجم نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، یہ اورنگزیب پر صادق ہے، رنگون اور برما سے کاشغر، کابل و زابل و غزنی پر ان کی حکومت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. اپنی بیٹی کے لیے صحت کی خوشی میں تاج لے آیا ہار، اور کہہ رہا ہے یہ میں نے بہت خاص محبت سے بنوایا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتی اور نہ تعلق رکھتی ہے، بہتر ہوگا کہ مجھ سے قبول کر کے اور پھر آپ کسی فقیرنی کو، کسی مسکین کو اپنی نوکرانی کو خود دے دے تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. توبہ. حالانکہ خاتون کی فطرت ہے کہ اس کو سونے سے بہت تعلق ہوتا ہے. او بھائی نشو فل ہلیا، اللہ فرماتے جس کی نشو نمائی زیورات سے ہوتی ہے، لیکن بعض بیویاں اتنی بلند ہو جاتی ہے اور بادشاہوں کے گھرانے جو سونے اور چاندی کے لیے لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اور ملک تحت و تاراج کرتے ہیں، وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کو سونے چاندی سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ کو لگاؤ کس چیز سے؟ چار چیز است آرام جہاں کو دام چاہا، ذکر و تسبیح و علم و استغفار. جب اورنگزیب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے، تو یہ بتا دیا شعر میں، ذکر تسبیح علم اور استغفار. یہ جہان کے جس طرح ظاہری طور پر چار چیز است آرام جہاں کو دام چاہا، شراب ساقی و آبِ رواں روئے نگار، عشق مجازی میں یہ چار ہے، شراب اور بہترین پلانے والا، محبوب کا چہرہ اور محبوبہ کے سامنے عاشق کا زار و قطار رونا. چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، شراب ساقی و آبِ رواں روئے نگار، یا بہتے ہوئے میٹھے پانی کی نہریں اور چشمے. تو زیب النساء نے جواب میں کہا چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، ذکر تسبیح و علم و استغفار، یہ ہے دنیا کی سلطنت کی خوشی. نہ آگ روان رہے گا, نہ محبوب رہے گا, نہ جوانی رہے گی, نہ حسن رہے گا, نہ دنیا کی محبتیں رہے گی. الاخلاء یوم یزن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے, صرف اللہ کے خوف کا رشتہ, تقواداروں کے رشتے, پرہیزگاروں کے رشتے وہ قائم دائم رہے گی. تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے مقدس مقام مسجد ہے اور مدرسہ ہے. ان کا آپس میں تعلق باپ اور بیٹے کا ہے. مسجد مسجد الحرام پوری دنیا کے ایمان اور جلوے وہاں نازل ہوتے ہیں. مسجد اقصا, مسجد نبوی اور سارے جہان کی مساجد اس کے تابع. آپ اپنی مسجد میں صحابہ کو دین پڑھاتے تھے. بخاری میں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستحارة فی الوضوء کما کان یعلمنا سورة من القرآن. آپ نے ہمیں استحارہ ایسا سمجھایا تھا جس طرح قرآن کے ایک ایک سورت ہمیں پڑھائی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکمل قرآن کی تعلیم دی تھی, مکمل قرآن کی تعلیم. یہ بھی ایک عالم کا فرض ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھا لے. مولانا احتشام الحق کی خدمت میں ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے گیا, اس دن وہ سورت ممتحنہ پڑھا رہے تھے واعظ میں, اور فرمایا کہ اتنے سال پہلے دہلی کے پہاڑ گنج جاؤں مسجد میں میں نے قرآن شریف شروع کیا تھا اور اب جیکب لائن کی مسجد میں پورا ہو رہا. مشکل کام بہت تھے کیونکہ درمیان میں اور مسئلے آتے ہیں, حالات آتے ہیں اس کے مطابق, لیکن ان کی وہ تفسیر قرآن مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ دینی فرائض ہے, ہمارا کسی کا احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں منبر اور محراب نصیب فرمایا ہے. اب عظیم قسمت الجباری فینا لنا علم وللجهال بعد. اس تقسیم پر ہم بہت خوش ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں. اللہ سے توفیق کے ادب استحسان مانگ رہے ہیں. جب حضرت مسجد میں احادیث پڑھاتے تھے, آپ کا ارشادات, آپ کی زندگی, آپ کے بیانات احادیث ہیں, صحابہ سے ضبط کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک پڑوسی سے معاہدہ کیا تھا, ایک دن تم دن بھر رہو, شام کو مجھے بتانا کیا کیا واقعات پیش آئے, کتنی حدیثیں بیان ہوئی. اگلے دن میں رہوں گا, آپ کام پہ جائیں. بعد میں آپ کو ایک بہترین سمجھدار غلام ملا, وہ خریدا, اور اس کو کہا بھائی تم آرام سے پھرتے رہو, جب میں مجلس سے اٹھوں فوراً آؤ, اور میری غیرحاضری میں جتنی حدیثیں پیش آئے, واقعات پیش آئے, قصص و اخبار پیش آئے, وہ مجھے بتانے ہوں. بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے, باب النوبت فی العلم کتاب العلم میں. اس لیے مسجد اور مدرسہ, جیسے باپ اور بیٹا, جیسے روح اور جسم. روح کے لیے جسم بھی چاہیے, اگر وہ جسم نہ ہو تو روح خود ہی پرواز کر جائے گی, اور روح کا ہونا بھی ضروری ہے. اس طرح مسجدوں کا ہونا اور مدرسوں کا ہونا دونوں ضروری ہے. ایک ہی قالب اور قلب کے دو نام ہیں, یہ ایک ہی جہان کی دو تعبیریں ہیں, یہ ایک ہی ضرورت کے دو عنوان ہیں, اور اس کا مجموعہ اس دور میں اور قیامت تک مکمل اسلام ہے. مسجدوں کو ترقی دو, حفاظت کرو, تو مدرسے وجود میں آ جائے. مدرسوں میں بہترین تعلیم دو, طلبہ کی زندگیاں منور کرو, انہیں آداب اور احتیاط سے آراستہ کرو, انہیں منزل حیات اور مقصود زندگی دہراؤ، یاد کراؤ، بہترین خطیب، بہترین فقیر، اعلی صلاحیتوں کا مفتی، زبردست فقیر محدود. پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے پاکستان میں مدرسے قائم ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ایسی زبردست بیج ڈالا گیا کہ الحمدللہ الحمدللہ 100,000 سے زیادہ مدرسے وجود میں آئے، چھوٹے بڑے، پورے ادھورے. اور مدارس میں جو تعلیم ہے وہ مکمل ہے، دین کے اعتبار سے دنیا تو چھلکا ہے، دنیا تو جھاگ ہے، دنیا کا کمال نہیں ہو تو ہندو بھی حاصل کر رہے ہیں، سکھ یاتری بھی، عیسائی اور یہودی تو پوری دنیا پر قبضے کا خواب دیکھ رہے ہیں. دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا چند دن میں ختم ہو رہی ہے. آنکھیں بند ہو جائے گی، صرف ایمان چاہیے، صرف قبر میں روشنی چاہیے، آخرت چاہیے. تو زندگی کتنی ہے؟ 65 سال، 80 سال، اور 100 سال کون پہنچ رہا ہے؟ تو 100 سال کیا ہے؟ کیونکہ عمر کی زر کالا خلاص پنشد امر گچالا، 1,000 سال کی زندگی کیوں نہ ہو. یود احدہم لو یعمر الف سنہ. کافر اور یہود کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ہر ایک چاہتے 1,000 سال کا ہو. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، 1,000 سال بھی گزر جائے گی پھر کیا کرو. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. مدارس انگریز نے شرارت کر کے ترکیے میں متاثر کیے، بخارا، سمرقند، تاشکند، ترمز اور نیسابور کے مدارس کا بیٹھ بنیاد نکل گیا. داستان درد و غم ہے. تمام دنیا میں دشمنان خدا و رسول نے مسجدوں کو یا مدرسوں کو متاثر کیا، صرف بر صغیر رہ گیا ہے. اور ہندوستان میں جو کہ ہندوؤں کا تسلط ہے، تو وہاں دارالعلوم دیوبند اور ان کے سوریا اور اہل حق کے مدارس خاموش کام کر رہے ہیں. پاکستان کے مدرسے توانا ہوئے، سرسبز شاداب ہوئے، اللہ قیامت تک سرسبز شاداب رکھے. تو مغربی ایجنڈا یہاں متوجہ ہے، ہر جگہ بلیک کوارٹر قائم ہوا ہے. ان کے سرفرید غلام آئے دن مدرسوں کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اور اپنے ایسے عناصر چھوڑے جو آس پاس مختلف طریقوں سے مدرسوں کے طلباء، دینی مہمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤ حشمت کے پاسداران، ان کو پہلے دیکھ کرتے ہیں. کیا اس طرح دنیا سے اسلام بیٹھ جائے گا اور مغربی ایجنڈا کامیاب ہو جائے؟ یاد رکھیں، جن جگہوں میں انہوں نے ظاہری کامیابی حاصل کی وہاں بھی ان کو شکست فاش ہے، اور وہاں بھی اسلامی لہر پیدا ہوئی، اور عبداللہ گل اور طیب ارغوان جیسے نامور مسلمان پیدا ہو گئے جنہوں نے اس لڑکی کے گھر جا کے فراج تحسین پیش کیا جس کو کالج میں دوپٹے سے سر ڈھکنے کی وجہ سے 6 مہینے کی سزا قید کی ہوئی تھی. عبداللہ گل اور طیب نے دونوں نے جا کے اس کے سر پر چادر رکھی اور اس کو کہا کہ ان قریب لوگ یہ ضرور نہیں ہے کہ جب ننگے سر لڑکیوں کو سزائے دی جائے اور آپ کو انعام و اکرام کیا جائے گا. اسلام واپس قائم ہو رہا ہے. سر توڑ کوششیں پوری دنیا میں ہوئی اسلام کے خلاف، کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نظام لائے، اخلاق کا بھی، امن کا بھی، قرار کا بھی، سکون کا بھی، عبادات کا بھی، طاعات کا بھی، معاملات کا بھی، زجر و توبیخ کا بھی، حدود و قصاص کا بھی، اور تعزیرات کا بھی، اور جہاد کا بھی. اس لیے آپ سے بے دینوں کو خطرات ہیں، اور ان بے دینوں نے اپنے گماشت کو مختلف طریقوں سے چھوڑے ہیں، اور کہیں ایک مدرسے کے سامنے، کبھی دوسرے مدرسے کے سامنے، اور جہاں کی آواز ان کو زیادہ خوش رنگ اور ان کے نظام کو ابتر کرنے والی لگتی ہے، اس کو زیادہ متاثر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حافظ ناصر ہو، اور اللہ ظالموں کو ظلم سے اور ظالموں کو سیاہ حرکتوں سے باز لائے، اور ان کے ظالمانہ حرکتوں سے ان کو توبتائی ہونے کی توفیق دے. اور طلباء یا علماء یا صلحاء یا تبلیغی یا نمازی ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں مرے یا شہید ہوئے، اللہ انہیں امت کا سرمایہ بنائے، شہداء و سعداء بنائے، مساجد مدارس اور ان کی تعلیم تا قیامت اللہ تعالیٰ ابدی بنائے، سرمدی بنائے، اور مسلمانوں کو اس کے احترام، تقدس اور حفاظت کی کاوش ہے اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کے سفر اعجاز کو قبول فرمائے. انہوں نے کچھ سوال کیے. آج کل عمرے پر گئے پاکستانی ملے، جن کو وہاں سعودیہ میں پاکستانی مفتیوں نے منع کیا کہ تنظیم سے عمرہ ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ بات صحیح خطرے کی نہیں ہے، خطرناک ہے، اور یہ کس مسلک کے لوگ ہیں جو حرم میں لوگوں کے اعمال برباد کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک بہترین عمرہ تنعیم سے ہے. اصل میں مسئلہ کوئی اور ہے اور یہ بیان کوئی اور کر رہا ہے. مسئلہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جدہ سے جانے کے لیے احرام نہیں باندھتے، تنعیم سے جا کے باندھتے ہیں، اور جدہ میقات و اہل مکہ، ہونا چاہیے کہ جدہ سے احرام باندھ کے مکہ جائے. جدے والے اگر تنعیم جا کے حرام باندھے تو ان پر دم آئے گا، جیسے کہ مدینہ منورہ سے یا ذوالحلیفہ سے حرام باندھ کے آئے. اگر وہ نہ مدینہ سے باندھے نہ ذوالحلیفہ سے، اور مکہ آ کر تنعیم سے باندھے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ اتباع نفس اور خواہش پرستی ہے. ان کو منع کرنا تھا کہ آپ کے لیے تنعیم میقات نہیں ہے، آپ میقات چھوڑ کے آئے ہیں. آپ کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا واپس جا کے حرام باندھ کے آئے اور یا دم دے دیں. لیکن ہو اس خود کسی حاجی کے لیے تنیم سے جانا اور حرام باندھ کے آنا اس کا منع ہونا سلف میں اس کی نظیر نہیں ملتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سال میں ایک عمرہ ہو, اور امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ جب تک سر کے بال اگے نہیں ہے دوبارہ عمرہ نہ کرے. بعض ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے, ایک سفر میں آپ نے دو عمرے نہیں فرمائے. بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے کہا کہ بہن کو تنیم سے احرام بندھواؤ اور عمرہ کراؤ, لیکن عبد الرحمن کو نہیں کہا کہ آپ بھی حرام باندھ کے ایک اور عمرہ کریں, نہ آپ نے خود دوبارہ تنیم جا کے نیا احرام باندھا. اس سے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے عمرے کرنا پسندیدہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ طواف کرنا پسندیدہ ہے. صرف یہ کہنا کہ تنعیم کا عمرہ کوئی چیز نہیں یا تنعیم سے, یہ روافض اور دوسرے فرقوں کی سازش ہے, کیونکہ وہ مسجد عائشہ کہلاتی ہے, اس کی عظمت کو کم کرنے کی سازش ہے. بہرحال مستعمری قوم اس وقت چاروں مذاہب کا اور اہل حرمین کا زیادہ زیادہ عمرے کرنا اور تنعیم سے عمرہ کرنا افضل ترین عمرہ ہے, اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ کمزور ہیں. اللہ مزید آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ. آج کل پورا شوب اور فتنوں کے دور میں رہنمائی کا اچھا جی, اور ابھی ٹاؤن کے مولانا دوست صاحب آپ جانتے ہیں آج کل بہت بیماروں کے لیے دعا کریں, آمین اللہ صحت دے. دوست محمد صاحب جب بھی فرض نماز پڑھاتے تھے تو اقامت کے دوران قد قامت الصلاہ پر نیت باندھ کر اللہ اکبر کرتے ہیں. جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دے کر حدیث میں لکھا ہے اور ثابت ہے, وہ حدیث لکھوا کے لے آئے, مہربانی ہوگی. آج سمجھ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن تکبیر پڑھتا تھا اور وہ کہتا تھا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, تو آپ جواب دیتے تھے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض. مولانا دوست محمد سے پوچھے کہ یہ پیغمبر جواب نماز میں دیتے تھے یا باہر دیتے تھے. اس پر اتفاق ہے کہ اقامت ختم ہونے کے بعد امام دائیں اور بائیں اعلانات کرے, صفے درست کر لو, صفے ٹھیک کر لو, درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو, جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اور صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگ مقرر کیے تھے اور وہ تکبیر کے بعد جا کے صفحے دیکھتے تھے اور واپس آ کر کے حضرت عمر کو کہتے تھے استوت استوت, صفحے سیدھی ہو گئی صفحے سیدھی ہو گئی, پھر حضرت عمر فرماتے تھے اللہ اکبر. تکبیر کے ساتھ متصل امام کا نماز شروع کرنا فقہ اور حدیث کا ناپسندیدہ عمل ہے. اقامت ختم ہونے کے بعد اعلانات کرنا مناسب ہے, اس لیے مولانا کا یہ ارشاد نامناسب ہے. عصر سے مغرب کے درمیان بہتر عمل بتائے, اللہ سے دعا مانگنا, خیر کرنا, کیا موبائل پر تلاوت کرنے کا وہی ثواب ملے گا جو مصحف نہیں قرآن شریف سے دیکھ کے پڑھنے کا ثواب زیادہ. کیا یہ بات صحیح کہ انسان کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں کی مٹی سے؟ یہ روایات میں آیا, سنانے ابن ماجہ میں ایک روایت ہے. کیا اسے جوتے پہننا جائز ہے جس میں ٹہنے چپ جاتے ہو؟ کوئی حرج نہیں, دودھ نہیں پہنتے اس میں ٹہنے ڈکتے. کوئی شخص ایسی جگہ مسافر ہو جہاں اس کے والد کی جائیداد موجود ہے, جبکہ وہ اپنے والد کی زندگی میں جائیداد کا وارث نہیں ہے, تو کیا یہ اپنی نماز اتنا وارث ہے کہ جب وہ مرے گا تو یہ بنے گا؟ اس لیے بیٹے باپ کے مل سے مستغنی ہو جاتے ہیں. آئی سمجھنا, اشکال تقریر پر کیا ہے اس نے. آئی سمجھ, مالک تو متصرف مالک نہیں ہے, بالفعل بالقوا مالک ہے, اس مال میں اس کا حصہ نکلے گا. جیسے سسرال جا کے علماء کہتے ہیں آدمی خود بخود مقیم ہو جاتا ہے بیوی کی وجہ سے. تو بیوی بھی تب وارث ہوگی جب ماں باپ بنائیں گے یا مریں گے, اور پھر بیوی سے یہ وارث ہوگا. لیکن اس قدر اقامہ اور ملک سفر اور اقامہ کے لیے کافی ہے. بیٹی کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں, برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے. سورہ اعلیٰ 121 مرتبہ الائشی کے دانوں پہ پڑھ لے اور اس کو جوش دے کے اس سے بیوی نہاتی رہے, انشاءاللہ فرق آ جائے. ایک مسئلہ درپیش ہے کہ کیا لکھا ہے, لونڈے وغیرہ سے, لونڈا بازار سے جو کپڑے اس خریدتے ہیں ان سے کچھ مل جاتے ہیں, تو ان پیسوں کے استعمال نہیں کس میں نہ جائے, اس کی کیا وجہ جا رہا تھا. اچھا, انگریزوں کا استعمال کیا, غنیمت ہے, بے شک کھاؤ پیو. تمام احباب کو عمرہ کے ساتھ مبارک ہو, آمین, جزاکم اللہ خیر. سوال نمبر ایک, امام اگر مقبر ایک تکبیر نماز سے قبل کہے اور اس طرح نماز جنازے میں ایک سلام کرے تو کیا ہمیں اس طرح چاہیے؟ کوئی حرج نہیں, حنابلہ کے نزدیک ایک سلام سے جنازہ ہے, آپ دوسری اپنے پیر لیں. مسجد نبوی سے احرام باندھ کر نیت کرنے سے عمرہ ادا ہو جائے تو بالکل, جبکہ وہ شخص بیریلی پر بغیر آگے مکہ و خدا کا بندے پہلے سے مان لیے تو اور ثواب ہے نا. جیسے ہم یہ لملم سے پہلے کراچی سے احرام باندھتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا. میقات سے بہت پہلے باندھنا بہتر ہے, میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جرم ہے. سوال نمبر تین, مسجد عائشہ سے عمرہ کی نیت عمرہ بہترین عمرہ ہوتا ہے, تو کیا ایک استاد ایک گھنٹہ قرآن کے سبق میں طلبہ سے امام باندھنے کا کہے اور خود بھی صرف قرآن کے گھنٹے میں باندھتا ہے, صرف قرآن کی عظمت کے لیے خاص گھنٹے میں امام باندھنا جائے گا یا بدعت بہتر ہے؟ نعمان احمد جگر کے مرض میں ہے, اللہ صحت شفا دے. روزگاروں کو ایسا وظیفہ کہ جلد استغفار کی کثرت کرے. اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی عزت عطا فرمائے. میں کافی دنوں سے بے روزگار ہوں, شدید پریشان ہوں, بیٹوں کا ساتھ ہے, وقت کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, کچھ پڑھنے کی استغفار کی کثرت کرے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام علی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے, جنہوں نے روزگار کے لیے کہا ہے اللہ انہیں بہترین عزت کا وسیع رزق پر مشتمل روزگار عطا فرمائے, جو اور کسی بندن میں ہے اللہ انہیں رہائی دے, جو کسی غم و اندوہ میں ہے اللہ انہیں شفا و صحت عطا فرمائے, جو اور کسی پریشانی میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہم مسلمانوں کے ایمان و اعمال محفوظ فرمائے, دہشت اور وحشت ختم فرمائے, ہر جگہ امن کا دور دورہ فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ